بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام گفتگو کے ساتھ نعیم بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہم بعض دینی معاملات میں ہونے والے اشکالات، کنفیوژنز، ان کا جائزہ لیں گے، اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی جناب محمد رفیع مفتی صاحب کریں گے۔ محمد رفیع مفتی صاحب صاحب تصنیف عالم دین ہیں، استاد ہیں، اور جن معاملات میں ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے وہ خاص ملکہ رکھتے ہیں، اس پر دسترس رکھتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری جو کنفیوژنز ہیں، ہماری جو الجھنیں ہیں، ان کو دور کرنے میں بہت معاون ثابت ہوں گے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم رفیع صاحب سب سے پہلے ایمان بالغائب کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اور ایمان بالغائب کیا ہے؟ کیا یہ کوئی بلائنڈ فیتھ قسم کی چیز ہے یا کوئی ضعیف الاعتقادی قسم کی چیز ہے؟ تو فرمائیے اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
ایمان بالغیب کے حوالے سے نا، یہ ایک ظاہر ہے کہ دین کی اصطلاح ہے، قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا ہے۔ یومنون بالغیب کے الفاظ سورہ بقرہ کی ابتدائی میں آتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ تو دوئی، اور قرآن مجید نے اور بھی بہت جگہ پر استعمال کیا ہے، من خشی الرحمن بالغیب، جو لوگ غیب میں رہتے ہوئے رحمان سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ دینی اصطلاح ہے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کس معنوں میں بولی گئی ہے۔ اسے سمجھنے کے حوالے سے جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان بالغیب، اسی طرح ایمان بالمشاہدہ بھی ایک چیز ہے، یعنی ایک اصطلاح کے طور پر لے لیں یا الفاظ لفظ کے طور پر لے لیں۔ ایمان بالمشاہدہ سے مراد یہ ہوگا کہ جس چیز کا مشاہدہ کیا آپ نے اس کو ماننا۔ ایمان کا معنی تو ماننا ہے نا، تو جس چیز کا مشاہدہ آپ نے کیا، یعنی جس چیز کو آپ نے دیکھا آنکھوں سے، آپ نے ماننا کہ ٹھیک ہے، جیسے ہم یہ میز دیکھ رہے ہیں تو ہم میز کو مانتے ہیں، ہم نے کوئی آواز سنی تو ہم مانتے ہیں، کسی درندے کو غراتے سنا تو ہم مانتے ہیں کہ درندے غراتے ہیں۔ اسی طرح سینکڑوں چیزیں ہیں، کوئی چیز چکھتے ہیں، کوئی چیز سونگھتے ہیں تو ہم خوشبو کو مانتے ہیں، چکھنے والی چیز میں ذائقوں کو مانتے ہیں۔ تجربہ و مشاہدہ میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، ان چیزوں کو ہم مانتے ہیں، تجربہ مشاہدہ میں آنے والی چیزوں کو، یہ اسے کہتے ہیں ایمان بالمشاہدہ۔
جی،
اس سے ہٹ کر ایک مختلف چیز ہے ایمان بالغیب۔
ٹھیک،
ایمان بالغیب سے عموماً ایک سادہ ذہن طریقے سے اگر ہم سوچیں تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو چیز مجھے دکھائی نہیں دے رہی اس کو ماننا۔
جی،
یہ بات درست نہیں ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب ہے غیب میں رہتے ہوئے، جب آپ غیب میں ہیں اور اس وقت آپ کچھ ایسی چیزوں کو مان رہے ہیں جن چیزوں تک آپ کے حواس نہیں پہنچ سکتے،
درست،
جن تک جو آپ کے تجربہ و مشاہدہ میں نہیں آ سکتی۔ تجربہ و مشاہدہ میں آتی تو ایمان بالمشاہدہ کہلاتی۔ کئی حقیقتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے تجربہ و مشاہدہ میں نہیں آتی لیکن وہ موجود ہیں، اور ان کو ہماری عقل بھی مانتی ہے، ہماری فطرت پہچانتی ہے، ہم وجدانی طور پر ہم پر ثابت ہیں ان کئی حقیقتوں کو ہم اگر مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ ایمان بالغیب جو ہے، اب اس کو مزید اگر دیکھیں تو یہ کون سی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہم لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک بشر کی، ایک انسان کی شخصیت ہے۔ آپ کا نام محمد تھا، آپ عبداللہ کے بیٹے تھے، تو محمد بن عبداللہ ایک شخصیت ہے جو تاریخی طور پر ثابت ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے آپ کی یہ شخصیت۔ اس کو اس وقت لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، بعد میں یہ ایک متواتر روایت سے بات چلی، جیسے ہسٹری چلتی ہے، جو ہسٹوریکل فیکٹ ہے، جو جن کو سب ہی روایت کرتے ہیں، تو ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ نامی ایک شخصیت تھی۔ یہ چیز جو ہے یہ انسان کے تجربہ و مشاہدہ کی چیز ہے، جس کو کچھ لوگوں نے تجربہ مشاہدہ کیا اور پھر انہوں نے آگے روایت کر دی۔ یہ اس کو ماننا جو ہے وہ ایمان بالغیب میں نہیں آئے گا۔ ایمان بالغیب میں کیا چیز آئے گی؟ ایمان بالغیب میں یہ چیز آئے گی کہ وہ اللہ کے رسول تھے، وہ رسول اللہ تھے، یعنی محمد رسول اللہ کو ماننا ایمان بالغیب کی چیز ہے۔ آپ کا اللہ کا رسول ہونا، یہ بات صحابہ کرام سے کی بھی نگاہوں سے پوشیدہ تھی، وہ یقین رکھتے تھے کچھ دلائل کی بنا پر، کچھ عقلی دلائل کی بنا پر، کچھ فطری دلائل کی بنا پر، کچھ گواہیوں کی بنا پر جو پچھلے انبیاء کی طرف سے ان تک پہنچی تھیں۔ اس کلام کی بنا پر جو کلام آپ لے کے آئے تھے, مختلف دلائل ہیں اس کے کہ جن کی بنا پر وہ کہتے تھے کہ یہ ان کا اللہ کا رسول ہونا ثابت ہے. لیکن وہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا. آنکھوں سے کیسے دیکھا جا سکتا تھا؟ مثلا یہ کہ خدا کا فرشتہ جبرائیل, جسے لوگ اگر جانتے ہوتے تو وہ کہتے اچھا یہ فرشتہ تو فلاں شخص کے پاس آیا تھا, وہ نبی تھا, تو ان کے پاس آتا تو یہ بھی نبی ہیں, تب تو مشاہدہ ہو جاتا. ایسا تو کوئی نہیں ہوا, نہ کسی فرشتے کو دیکھا ان کے پاس آتے ہوئے. ایک کیفیت تھی جو اب پر طاری ہوتی تھی, جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ نزول وحی کی کیفیت ہے, اور اس کے بعد آپ کچھ کلام آپ بیان فرماتے تھے. تو یہ کلام آپ نے, لوگوں نے آپ کی زبان سے سنا, لیکن آپ نے بتایا کہ یہ میرے کلام میں نے خود سے نہیں بیان کیا, میرے دل سے اٹھی ہوئی بات نہیں ہے, یہ میرے دل پر نازل ہونے والی بات ہے جو خدا کے ایک فرشتے نے نازل کی ہے. اب یہ جو پہلو ہے, یہ ظاہر ہے کہ اس وقت کے لوگوں کی نگاہ سے اوجھل تھا. اس یہی چیز روایت سے ہم تک پہنچی, اور اس کو کبھی بھی نہ پرکھا جا سکا تجربہ مشاہدہ کے پہلو سے, نہ پرکھا جا سکتا تھا اور نہ پرکھا جا سکتا ہے. آج بھی جو اس کو مانتا ہے کہ محمد رسول اللہ ہیں, وہ شخص ایمان بالغیب رکھتا ہے آپ کے رسول ہونے پر. ایمان بالغیب کا یہ مطلب ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات, فرشتے بھی نہیں دیکھے, خدا کو بھی نہیں دیکھا, لیکن یہ کائنات خدا کے آیات الہی ہیں, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ کائنات ہمیں دکھاتی ہے کہ میں مخلوق ہوں, میرا ایک خالق ہے, میرے اندر جو قدرت ہے وہ ایک قدیر کا پتہ دیتی ہے, جو رحمت ہے وہ ایک رحیم کا پتہ دیتی ہے. تو یہ کائنات کے اندر جو چیز ہے, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ عقل انسانی دریافت بھی کرتی ہے, ان چیزوں کا آیات کا مشاہدہ کرتی ہے کہ یہاں جو واقعات ہو رہے ہیں یہ میننگ فل واقعات ہیں, یہ کچھ اپنا مطلب بیان کر رہے ہیں. وہ مطلب جو ہے وہ پھر انسان جو ہے اس کے سے نتیجہ نکالتا ہے.
ٹھیک ہے رفیع صاحب, ایمان بالمشاہدہ کی بات آپ نے کر لی, ایمان بالغیب کا اس میں جو فرق ہے وہ بھی واضح کر دیا, لیکن مشاہدے کے بغیر ہم نے کسی چیز کو مان لیا تو یہ کوئی ضعیف الاعتقادی قسم کی چیز تو نہیں ہے, یعنی کہ ہم نے وہ چیز دیکھنی بھی نہیں ہے لیکن اس کو ماننا بھی ہے. تو کوئی آدمی ہمیں کہہ سکتا ہے کہ میری اس چیز پر تم ایمان لے آؤ, جیسے پیروں کو عام طور پر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے, اچھا, ضعیف الاعتقادی جو ہے نا بیسیکلی وہ بغیر دلیل کے کسی چیز پر اعتقاد کرنا ہے, یقین کرنا ہے, یعنی بغیر کون سی دلیل کے, جو میسر آ سکتی ہے اس دلیل کے بغیر. یعنی جیسے کوئی شخص اگر کسی کو کہتا ہے, جیسے عام طور پر دھوکے اس طرح کے ہوتے بھی ہیں دنیا میں کہ فلاں پیر صاحب جو ہیں وہ ان کی برکت سے اگر ہم ان کو اپنے کچھ 10,000 روپے دیتے ہیں تو وہ اس پر کوئی دم درود کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں وہ 20,000 ہو جاتے ہیں. تو بندہ یہ دیکھ کے کہ میرا تو فائدہ ہو جائے گا, میرے پیسے دگنے ہو گئے, تو وہ یقین کر لیتے ہیں. حالانکہ وہ یہ جان سکتا ہے کہ بھئی یہ دگنے پیسے کیسے ہو سکتے ہیں, کوئی کر سکتا ہے اس طرح, یہ اس کی کوئی ثبوت, کوئی بنیاد, کوئی طریقہ, کوئی مذہب کے حوالے سے کوئی اس طرح کی شہادت,
یعنی کہ ایک بے عقلی کی بات,
بے بنیاد بات جس کی بنیاد میں کوئی دلیل نہیں. اگر دلیل اس کی بنیاد میں ہو تو پھر تو یہ ایک مقبول بات ہوگی, لیکن اس کی ضعیف الاعتقادی بے بنیاد بات کو ماننا ہے اور اس جگہ اعتقاد رکھنا ہے جہاں اعتقاد رکھنا حماقت ہے. جبکہ ایمان بالغیب میں دلائل کی بنا پر یقین کیا جاتا ہے, دلائل کے بغیر نہیں کیا جاتا. وہ عقل و فطرت کے دلائل ہوتے ہیں, وہ دلائل آنکھوں دیکھے نہیں ہوتے, یعنی آنکھوں سے دیکھنے کی دلیل نہیں ہوتی یا کانوں سے سننے کی دلیل نہیں ہوتی. یہ پہلو ہے.
قرآن مجید میں آخر ایمان بالغیب پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ کیا ایمان بال جو شہادہ ہے, مشاہدہ ہے, وہ کوئی کمتر چیز ہے اور ایمان بالغیب اس سے کوئی برتر چیز ہے؟
ٹھیک بات ہے. یہ جو ہے نا معاملہ یوں ہے کہ ایمان بالمشاہدہ یا دنیائے مشاہدہ آپ کہہ لیں, اپنی جگہ پر ایک پوری دنیا ہے جس میں بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں جو دیکھی اور سنی جا سکتی ہیں, تجربہ و مشاہدے میں لائی جا سکتی ہیں. کیا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ حقیقتیں پائی جاتی ہیں؟ یعنی کہ اس دنیا کے اندر ایسی حقیقتیں ہیں جو حواس میں آتی ہیں، تجربہ مشاہدے میں آتی ہیں، کیا یہاں پر کچھ ایسی حقیقتیں بھی ہیں جو تجربہ مشاہدہ میں نہیں آتی لیکن وہ حقیقتیں ہیں؟ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم ایمان بالغیب کو اختیار نہیں کرتے تو ہم ان سب حقیقتوں سے گریز کر رہے ہوتے ہیں جو نہ دیکھی جاتی ہیں نہ سنی جا سکتی ہیں، چونکہ وہ دیکھی اور سنی نہیں جا سکتی، اور چاہے عقل و فطرت سے ثابت ہوں ہم نہیں مانتے. تو جب ثابت ہیں تو پھر نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہے ایک ہم حقیقت کا انکار کر رہے ہیں. گویا کہ ایمان بالغیب پر یقین رکھنے والا آدمی تمام حقائق کو ماننے والا ہے، اور ایمان بالمشاہدہ تک محدود رہنے والا شخص صرف ان حقائق کو ماننے کا جو آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں وہ ان کو ماننے والا ہے، جو کانوں سے سنائی دیتے ہیں ان کو ماننے والا ہے.
اچھا یہ واضح کریں، ہمیں کوئی آدمی پوچھ سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے مذہب کی بنیاد پر تو آپ ایمان بالغائب ہی کی بات کریں گے، آخرت آپ کس نے دیکھنی ہے تو اس کی آپ بات کریں گے، تو ٹھیک ہے ایمان بالغائب رکھنا ہوگا. عام زندگی کے معاملات میں بھی انسان کو ایمان بالغائب جس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے کو واسطہ پڑتا ہے؟
بالکل پڑتا ہے، بالکل پڑتا ہے. یعنی تبھی تو اس کو ایمان لانے کا کہا گیا ہے کہ انسان کو واسطہ پڑتا ہے ان حقیقتوں سے جو دکھائی نہیں دیتی لیکن موجود ہوتی ہیں. جیسے یہ بات ہے نا کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟
وہ اس کے نتائج سے پتہ چلتا ہے، اس کے نتائج سے پتہ چلتا ہے.
نتائج نہیں بھی نکلتے بعض اوقات، مطلب ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ آپ احسان فراموش ہوں گے، قابل سزا ہیں. یہ کیسے ثابت ہو جائے گا؟ نہیں کیا جب چیز کام کی تھی تو اسے استعمال کیا، جب کام کی نہیں تھی تو پھینک دیا. والدین سے فائدہ تھا تو پاس رکھا، فائدہ نہیں تو دھکا دے دیا ان کو. یہ بات کیسے غلط ہے اور اس میں کیا نقصان ہے؟ یہ چیز جو ہے دیکھی ہوئی حقیقتوں کے اندر تو نہیں آتی، تجربہ مشاہدہ میں تو نہیں آتی. یعنی اگر فرض کیجئے کوئی بندہ کہتا نہیں جی میں نے ایسے کیا تھا تو مجھے پھر بعد میں نقصان ہوا، تو ہم کہیں گے تمہارا ایک اپنا ایک واقعہ ہے جو تمہاری زندگی میں ہوا، ضروری نہیں کہ ہر کی زندگی میں یہ واقعہ ہو. تو یہ بھر اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ اخلاقی حقیقتیں حقیقتیں ہوتی ہیں اور ان کا نتیجہ یقینی ہے. یہ ہماری عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہاں ہونا چاہیے، یہ احسان فراموشی جرم ہونی چاہیے، یہ ہماری عقل کہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کو سزا ملے گی. یہ بات جب ہم خدا پر یقین کر لیتے ہیں جب ان تو اس کے نتیجے میں اور اخلاق جو ہیں اس کا ان کو آپ ایک حقیقت کے طور پہ مانتے ہیں کہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ سزا جو ہے جس کی خبر انبیاء نے دی ہے، قرآن مجید نے دی ہے، وہ یقین کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے.
اچھا رفیع صاحب، یہ ایمان بالغیب اس کے نتیجے میں جو ہمیں ایقان حاصل ہوتا ہے، اور ایک ایمان بالمشاہدہ اس کے نتیجے میں جو ہمیں عین الیقین حاصل ہوتا ہے، ان دونوں کی کوالٹی میں کوئی فرق تو ہے؟ وہ ایک چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک چیز کو ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے، محض عقلی بنیاد پر اس کو مان لیا، عقل اس کی گواہی دیتی ہے، وہ ہماری فطرت کا ہماری سمجھ میں آتی ہے، لیکن کوالٹی کا فرق تو ہے نا.
جو چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں یقین پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی بحث نہیں، اور وہ عین الیقین سے کہیں گے ٹھیک بات ہے. لیکن جو چیز فطرت میں جو چیزیں فطرت میں ثابت ہیں ان کے بارے میں بھی اتنا ہی قوی یقین ہے، بلکہ بعض اوقات اس سے بڑھ کر یقین ہوتا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں ہی میں نہیں، غیر مسلم اقوام میں بھی بعض تصورات جو پائے جاتے ہیں جن پر وہ یقین اور اعتماد رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے زندگیاں صرف کر دیں، قربان کر دیں زندگیاں. تو یہ وہ زندگی کیسے قربان کر سکتے تھے؟ وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اگر اس معاملے میں ہم اس جنگ میں اس معاملے میں ہم وفات پا جاتے ہیں، ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو دنیا کی یہ چیزیں جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو ہمارے لیے بہت مرغوب ہیں لذیذ ہیں، وہ سب چھوٹ جائیں گی، اور ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یا ہم مر جائیں گے, قبر میں چلے جائیں گے, لیکن یہ قبر میں جانا بہتر ہے اس سے, یہ وہ کیسے کہہ لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا. نتیجہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اچھا نکلے گا؟ کچھ ان تصورات پر جن کو ان کی فطرت قبول کرتی ہے, ان کی عقل جن کو سمجھتی ہے کہ یہ درست ہے, ان کی بنا پر وہ ایسا کرتے ہیں. تو اس کے شواہد ہمیں بہت سے ملتے ہیں. انسان اپنی اولاد کے لیے جو قربانی دیتا ہے, اسے معلوم ہے کہ یہ بہت کچھ جو میں کر رہا ہوں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, یعنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں یوں کہہ لیں, یا اپنے خاندان کے لیے کر رہا ہوں, اور مجھ میرے کام نہیں آنے والا. لیکن وہ محنت کرتا ہے, کر کے وہ اسے معلوم ہے کہ میں نے چھوڑ جانا ہے, تو وہ چھوڑ جاتا ہے وہ چیزیں, اور اس کے بارے میں بھی جو کہنا ہوتا ہے دنیا کو کہہ لیتا ہے, لیکن اسے پتہ ہے کہ, اور وہ اسے تسلی سے وہ شخص مرتا ہے کہ جس کی اولاد ہوتی ہے اور اس کی زندگی کی محنت کو وہ سنبھالنے والی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے اندر اسے خود نہیں ملنے کا معاملہ, لیکن اس کو یقین دلاتی ہیں کہ اگر یہ لوگ جن سے میرا یہ تعلق ہے, یہ اگر میرے چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو میرے لیے سیٹسفیکشن کا باعث ہے. وہ تعلق و رشتہ ہے جس کی بنا پر, اور وہ موت کے بعد بھی تعلق و رشتے کو وہ فائدے میں فائدہ چاہتا ہے کہ پہنچے ان کو.
اچھا ٹھیک ہے, روایتی طور پر ایک معاشرے میں بندہ رہتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا, اولاد ہے تو اس کو پروان چڑھانا, اور اس کے نتیجے کیا نکلیں گے وہ اس کے سامنے نہیں ہے, لیکن وہ ایک اچھا نتیجے کو ذہن میں رکھ کر, اس پر ایمان لا کر وہ ساری باتیں کرتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, سمجھ میں آنے والی بات ہے آپ کی. لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ یقین کی بات ہے, یعنی کہ یہ بھی ایک طرح کا دیکھنا ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کی جائے گی تو اچھے نتائج نکلیں گے, لیکن آخرت کے لیے, آخرت تو نہیں نا بندہ دیکھتا.
یہ دو مثالیں جو آپ نے بیان کی ہیں نا, ایک اولاد کی تربیت کا معاملہ, یہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے, اس میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھی تربیت کریں گے تو لازماً اولاد اچھی ہوگی. انبیاء کی اولاد بھی کفر کو اختیار کرنے والی ہوئی, ایسا یعنی کہ کوئی حتمی طور پہ یہ طے نہیں ہے. یہ تو پھر اس کی مثال بالکل نہیں بنتی. میں تو قربانی اور ایثار کے حوالے سے بات کی تھی کہ انسان قربانی اور ایثار کے کام کچھ فیوچر کے حوالے سے جو اس کے سامنے نہیں آنے والا, اس کی بنا پر بھی کرتا, اس کے اندر یہ ایثار اور یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, اس کی فطرت میں پائی جاتی ہیں, حالانکہ اسے دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا. جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو آخرت کا معاملہ تو اتنا ثابت ہے اور اتنا یقین کے ساتھ ثابت ہے, اس کا تقاضا ہی بہت بڑا ہے. یعنی کہ انسان کا جو سب سے بڑا مسئلہ اس دنیا میں موجود ہے وہ عدل و انصاف کا مسئلہ ہے. وہ عدل و انصاف کے حوالے سے سینکڑوں اعتراضات رکھتا ہے دنیا کی اس ساخت پر. تو اسے مذہب نے یہ بتایا ہے کہ یہ ساخت آزمائش کے حوالے سے بنائی گئی ہے, اور تمہاری فطرت جو کہہ رہی ہے کہ شر کا انجام برا ہونا چاہیے اور نیکی کا انجام اچھا ہونا چاہیے, اور جس چیز سے تمہاری فطرت کسی صورت ماننے کو تیار نہیں اور ہٹنے کو تیار نہیں ہے کہ نیکی کا انجام اچھا نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے, نہیں, فطرت کہتی نہیں لازماً اچھا ہونا چاہیے اور برائی کا انجام لازماً برا ہونا چاہیے. انسان زندگی میں جو مشکلات جن کو آتی ہیں, ظلم جن کو سہنا پڑتا ہے, وہ تڑپتے تڑپتے مر جاتے ہیں اس خواہش سے نہیں آتے کہ نہیں ظالم کو سزا ملنی چاہیے اور مظلوم کو اس کا اجر ملنا چاہیے, یا مظلوم کو وہ جرمانہ ادا کیا جانا چاہیے جو تکلیف اس کو پہنچی ہے. یہ ایک انسان کے اندر کی وہ طلب ہے کہ اس سے نہیں کہا جا سکتا یہ طلب غلط ہے, خیال ہے جو پیدا ہو گیا, وہم ہے جو پیدا ہو گیا, ایک یقینی طلب ہے. اس طلب کو یہ طلب بتاتی ہے کہ عقلی طور پر کوئی دن ایسا ہونا چاہیے جس میں انصاف واقعہ ہو, اور وہ بھی کامل انصاف واقعہ ہو. انسان کامل انصاف سے کم انصاف پر بھی راضی نہیں ہوتا. جب انبیاء نے یہ بتایا, آسمانی کتابوں نے یہ بات بتائی اور بتایا کہ یہ جو دنیا ہے اس کے, یہ ادھوری دنیا بنائی گئی ہے, یہ آزمائش کی دنیا ہے اور اس کے ساتھ پھر انجام آنے والا ہے, اور بتایا کہ یہ انجام اس کا مالک لائے گا جس نے یہ کائنات اس ڈھب پر بنائی ہے. تو اس کے بعد انسان کا باطن یقین کے ساتھ مانتا ہے کہ جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ ایک اور دنیا بھی بنا سکتا ہے. جس دنیا میں یہ آزمائش ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک ایسی دنیا جس میں اس آزمائش کا نتیجہ نکالا جائے اور پھر اچھوں کو اچھا مقام جنت دی جائے اور بروں کے لیے برا انجام یعنی دوزخ کے سپرد وہ کیے جائیں.
بہت شکریہ رفیع صاحب, آپ نے ایمان بالغیب کے حوالے سے بہت ہمیں ایجوکیٹ کیا, ہمارے ذہنوں کے اشکالات کو دور کیا. ہم کسی دوسری مجلس میں کسی اور سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے نعیم بلوچ اور جناب محمد رفیع مفتی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.